اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ملنگ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے بڑی ہی بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کی اور آخر میں کیا انجام ہوا اس کا، وہ ڈوب کے مر گیا، ختم ہو گیا۔ تاریخ میں ایک اور ملنگ اسی طرح کا ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ کیا تھا؟ یہ قلندر بھی درویشی کا دعویٰ کرتا تھا، مگر اس کے دعوے کی حقیقت کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی روایت کے مطابق ایک روز حضرت بابا فرید اپنے حجرے خاص کے اندر ذکر الہی میں مشغول تھے۔ خانقاہ کے دیگر خدام یعنی خدمت کرنے والے مختلف کاموں میں مصروف تھے، اور ایک مرید دروازے پر کھڑا ہوا تھا کہ کب پیر و مرشد کا حکم آئے اور کب وہ خدمت کرے۔ اسی دوران خدمتگاروں نے ایک اجنبی شخص کو خانقاہ میں اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ آنے والا اپنے لباس اور اپنے وضع قطع کی وجہ سے کوئی قلندر معلوم ہوتا تھا۔ خانقاہ کے خدام فوری طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت بابا فرید کے خلیفہ بھی تھے اور داماد بھی، اسی وقت آگے بڑھے کیونکہ وہ حجرے پر خدمت کر رہے تھے۔ قلندر کو دیکھ کر آگے بڑھے اور استقبال کیا اور اس کے بیٹھنے کے لیے کمبل بچھا دیا جس پر حضرت بابا فرید تشریف فرماتے تھے۔ جب قلندر بیٹھ گیا تو مولانا بدر الدین اسحاق نے اس سے کھانے کے لیے پوچھا۔ قلندر نے یہ کہا کہ ہاں مجھے کھانا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی اس کے سامنے کھانا پیش کر دیا گیا۔ کھانے کے بعد قلندر نے مولانا بدر الدین اسحاق سے کہا، میں بہت دور سے آیا ہوں، کھانا یا آرام کرنا میرا مقصد نہیں تھا، بھوک تو یقیناً تھی مگر غذا کی نہیں، دراصل میں حضرت شیخ کی ملاقات کی تمنا رکھتا ہوں اور اپنی اس آرزو کی تکمیل کے لیے میں نے بہت طویل سفر کیا ہے۔ چنانچہ جواباً مولانا بدر الدین اسحاق نے فرمایا، پیر و مرشد اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، کسی کو یہ ہمت نہیں کہ اس وقت کوئی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر حجرے میں داخل ہو اور ان کو یہ اطلاع دے کہ قلندر انتظار کر رہا ہے۔ قلندر نے مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی کی بات سنی اور بڑے بے نیازر انداز میں بولا، کچھ بھی ہو شیخ کا دیدار کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر قلندر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالنے لگا۔ مولانا بدر الدین اسحاق کی نظریں قلندر پر مرکوز تھیں۔ اس نے اپنی گدڑی کی جیب سے ایک سبز گھاس نکالی اور کشکول میں ڈال دی۔ بعض تذکرہ نویسوں نے بتایا ہے، لکھنے والوں نے بتایا کہ وہ گھاس انبان تھی۔ انبان کے متعلق مشہور ہے کہ اس گھاس میں نشہ ہوتا ہے اور اکثر جوگی یا ملنگ اسے پی کر سرور حاصل کرتے ہیں۔ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تصور کیا، مگر وزداری کے خواب کی وجہ سے یا مروت کی وجہ سے وہ خاموش رہے اور پھر یہ دیکھتے رہے کہ قلندر اس گھاس کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ قلندر خاموش، بالکل خاموش تھا اور صرف گھاس کو پیستا رہا۔ پھر جب وہ گھاس عرق میں تبدیل ہو گئی تو قلندر کے ہاتھوں کی لرزش کے سبب کچھ عرق کمبل پر گر گیا۔ اب مولانا بدر الدین اسحاق کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ مولانا تیزی سے آگے بڑھے اور نہایت سخت لہجے میں قلندر سے کہنے لگے، تجھے معلوم نہیں کہ جس کمبل پر تو بیٹھا ہے اس پر حضرت بابا فرید تشریف رکھتے ہیں، میں نے تو صرف مہمان نوازی کے خیال سے تجھے پیر و مرشد کا کمبل پیش کر دیا تھا، مگر افسوس کہ تو نے اس متبرک شے کی قدر نہیں کی اور ادب و احترام کی ساری حدوں سے گزر گیا۔ اسی وقت یہاں سے اٹھ اور اپنا چہرہ گم کر، تو نے ہماری شرافت کا یہ صلہ دیا ہے۔ جیسے ہی مولانا بدر الدین اسحاق کی بات ختم ہوئی، قلندر نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، اس کے چلتے ہوئے ہاتھ یکایک رک گئے۔ پھر قلندر نے ناگاہ ایک چیخ ماری کہ خانقاہ کے در و دیوار گونج اٹھے۔ قلندر کی چیخ میں بڑی ہیبت تھی، بڑا جلال تھا۔ پھر وہ کشکول لے کر اپنی جگہ سے اٹھا اور خانقاہ کے خدمتگاروں کی جانب دیکھتا رہا، اور وہ بھی قلندر کو دیکھتے رہے کہ جس کے ہاتھ میں کشکول تھا وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ دیکھنے والوں کا خیال تھا کہ قلندر اپنا کشکول مولانا بدر الدین اسحاق کے سر پر مارنا چاہتا ہے۔ اسی دوران حجرے کا دروازہ کھلا اور حضرت بابا فرید باہر تشریف لائے، اور قلندر کے تیور بہت بگڑے ہوئے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا کشکول مولانا بدر الدین اسحاق کے چہرے پر مار دیتا، بابا فرید تیزی سے قلندر کی طرف بڑھے اور قلندر کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، مولانا بدر الدین کو میری وجہ سے معاف کر دو، یہ تمہیں پہچانتے نہیں تھے۔ جب حضرت بابا فرید کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو تمام مرید و خدمتگار سکتے میں آ گئے۔ اب انہیں اندازہ ہوا کہ وہ قلندر کس مرتبے کا مالک ہے، ورنہ نشے والی گھاس پیستے وقت حاضرین خانقاہ نے سمجھ لیا تھا کہ وہ بھی قلندر کے لباس میں نشہ کرنے والا کوئی ملنگ ہے۔ فرید، میں تمہاری بات نہیں ٹال سکتا۔ قلندر کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں تمہارا بہت احترام کرتا ہوں، مگر تمہیں یہ راز بھی معلوم ہے، پہلے تو فقیر ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں، مگر جب اٹھا لیتے ہیں تو پھر اسے نیچا نہیں کرتے۔ بہتر ہے کہ اب اس ہاتھ کو بلند رہنے دے۔ میں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، بابا فرید نے فرمایا، تم اپنا ہاتھ اونچا ہی رکھو اور اس کشکول کو دیوار پر مار دو۔ قلندر ایک درویش کی بات کا مفہوم سمجھ گیا اور حضرت بابا فرید نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر جیسے ہی قلندر کا ہاتھ بابا فرید کی گرفت سے آزاد ہوا، اس نے پوری طاقت سے اپنا کشکول دیوار میں مار دیا۔ اس وقت خانقاہ میں موجود تمام لوگوں کو حیرت ہوئی، اور اس کی کوئی انتہا نہ رہی اس حیرت کی کہ جب کشکول کی معمولی سی ضرب سے ایک پختہ اور مضبوط دیوار ایک لمحے میں زمین کے اندر مل گئی، زمین بوس ہو گئی۔ دیوار کے گرتے ہی قلندر نے سر جھکا لیا، کچھ دیر تک سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر بابا فرید سے کہتا ہوا چلا گیا، اچھا اب ہم جاتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ جب قلندر خانقاہ سے نکل کر چلا گیا تو حضرت بابا فرید نے مولانا بدر الدین اسحاق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سب لوگوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھتے، کبھی کبھی عام انسانوں کے لباس میں خاص خاص ہستیاں آ جاتی ہیں۔ میں نے تو اس گھاس کی وجہ سے قلندر کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ وہ آپ کے متبرک کمبل پر بیٹھ کر نشہ کرنا چاہتا تھا، مولانا بدر الدین اسحاق نے عرض کیا، نہیں، یہ وہ گھاس نہیں تھی جسے ملنگ استعمال کیا کرتے ہیں، وہ صاحب حال انسان تھا اور شاید ہماری آزمائش کے لیے آیا تھا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا، آئندہ احتیاط رکھنا کہ پھر کبھی تمہاری نظر دھوکہ نہ کھائے۔ حضرت بابا فرید تقریباً 12 سال تک ہانسی میں مقیم رہے۔ ہانسی ہندوستان کا ایک شہر ہے یا ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، جو مشرقی پنجاب میں ہے۔ یہیں بی بی نجیب النساء سے آپ کی 7 اولادیں پیدا ہوئیں۔ 6 بچے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، صرف ایک صاحبزادی شرف النساء زندہ رہی، جنہیں حضرت بابا فرید کے حقیقی بھانجے اور مشہور بزرگ حضرت علاء الدین صابر پیا کلیری کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت قطب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دہلی میں 4 روز رکے، پھر محفل سما میں شرکت کے بعد ہانسی جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بڑی محبت سے آپ کو گلے لگایا، پھر نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، مولانا، دنیا اور آخرت میں تم ہی میرے رفیق ہو، اور میرا مقام در حقیقت تمہارا ہی مقام ہے۔ اس عنایت خاص پر حضرت بابا فرید کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر جب آپ ہانسی کی طرف روانہ ہوئے تو دل و دماغ پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ آخر اسی اضطراب میں، اسی تکلیف میں کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک روز آپ کو پیر مرشد کے وہ الفاظ یاد آئے جو حضرت قطب نے دہلی سے رخصت کرتے وقت فرمائے تھے، مولانا، میں تمہاری امانت قاضی حمید الدین ناگوری کو دے دوں گا۔ اسی رات حضرت بابا فرید نے خواب میں دیکھا کہ پیر و مرشد یاد فرما رہے ہیں۔ وہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ آپ کی آنکھیں کھلی تو بے چین ہو گئے۔ بی بی نجیب النساء سے فرمایا کہ سفر کا سامان تیار کریں۔ آپ کہاں تشریف لے جانا چاہتے ہیں؟ بی بی نجیب النساء نے عرض کیا۔ جب آپ نے دہلی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو زوجہ محترمہ بے اختیار بول اٹھی، ابھی تو دہلی سے آئے ہو، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا۔ پیر و مرشد کا یہی حکم ہے، حضرت بابا فرید نے فرمایا، کم سے کم صبح ہونے کا تو انتظار کر لیجئے۔ بی بی نجیب النساء نے آپ کی اجلت پر حیرانی ظاہر کرتے ہوئے گزارش کی، میرے لیے ایک لمحہ بھی گراں ہے، تم صبح کی بات کرتی ہو؟ حضرت بابا فرید بہت زیادہ مضطرب غمزدہ نظر آ رہے تھے۔ جب تک پیر مرشد کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ پھر رات کے اندھیرے ہی میں آپ دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ چوتھے دن دہلی پہنچے تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ پورا شہر ایک ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آفتاب زیر خاک سو رہا تھا۔ پیر و مرشد کی قبر پر نظر پڑی تو ایسے وارفتہ ہوئے کہ ہوش و حواس جاتے رہے۔ جس شخص کا شمار صابرین میں ہوتا تھا فراق کے اس منزل سے گزرا تو صبر و قرار کھو بیٹھا۔ حضرت بابا فرید بچوں کی طرح حضرت قطب کے مرکز سے لپٹ کر رونے لگے اور بے اختیار تڑپتے رہے۔ دوسرے دن حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ خرقہ پیش کیا جسے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنا کرتے تھے اور جو پیران چشت کی امانت تھی۔ سلطان الہند حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی جامے کو یعنی انہی کپڑوں کو برسوں اپنے جسم کی خوشبو سے مہکایا۔ پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اسی جامع کو زیب تن کر کے خاندان چشتیہ کی روایت کو فروغ دیا اور آج یہی خرقہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری حضرت قطب کے حکم سے بابا فرید کو پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے خرقہ آگے بڑھایا تو حضرت بابا فرید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مولانا، یہ خواجگان چشت کی امانت ہے، اس کا بار گرا آپ ہی اٹھا سکتے ہیں، اسے قبول فرما لیجئے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی نے بابا فرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شیخ، میں اسے کیسے قبول کر لوں؟ حضرت بابا فرید پر ایک بار پھر گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے۔ کل تک اس پاک لباس کو میرے پیر و مرشد پہنا کرتے تھے، آج یہ غلام اس خرقہ عظیم کو پہنے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس قابل کہاں ہوں؟ نہیں مولانا، آپ ہی اس خرقے کو یعنی ان کپڑوں کو پہنیں گے اور آپ اسی کے حقدار ہیں۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی بہتر جانتے تھے کہ یہ خرقہ کس جسم کے لیے بنایا گیا۔ شیخ نے رخصت ہونے سے پہلے اہل مجلس کے سامنے فرمایا تھا کہ جب مولانا فرید آئیں تو خواجگان چشت کے تبرکات ان کے حوالے کر دیے جائیں کہ میرے بعد وہی پیران چشت کی امانتوں کے امین ہیں۔ خرقے کے ساتھ ہی حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب کا عصا اور چوبی نالین کھڑاؤں حضرت بابا فرید کو پیش کیے۔ خواجگان چشت کے تبرکات حاصل کرنے کے بعد حضرت بابا فرید نے دو رکعت نماز ادا کی، پھر اس مسند خلافت پر بیٹھے جہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھا کرتے تھے تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سجادے پر بیٹھتے ہی حضرت بابا فرید کا جسم لرزنے لگا، آنکھیں ایک بار پھر آنسو بہانے لگی۔ اسی کیفیت میں بابا فرید نے اہل مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، برادران عزیز، جب میں آخری بار پیر و مرشد سے مل کر ہانسی جا رہا تھا تو شیخ نے مجھ سے فرمایا، فرید، میرا مقام در حقیقت تمہارا ہی مقام ہے۔ لوگوں غور سے سنو، یہ سیدی کا ظرف تھا کہ میرے اور اپنے مقام کو یکساں قرار دیا، ورنہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں فرید الدین مسعود ہوں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا ادنا غلام۔ تم سب میرے لیے دعا کرو کہ میں اس آزمائش میں پورا اتروں اور پیر و مرشد کے تابندہ روایات کو گمنام نہ ہونے دوں۔ حضرت بابا فرید کا لہجہ اس قدر پرسوس تھا کہ اہل مجلس بھی بے اختیار رونے لگے۔ پھر تمام حاضرین خانقاہ نے بیک زبان ہو کر کہا، آپ پیر و مرشد کی روشن نشانی ہیں، اس لیے اب آپ ہی ہمارے شیخ ہیں اور آپ ہی ہمارے رہنما ہیں، آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہی ہمارے مربی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا رویہ تھا پیر بھائیوں کا، کیا محبت تھی آپس میں اس روحانی رشتے کی، کیا طریقہ تھا روحانیت کا کہ دلوں کی محبتوں کو ایسے جوڑ دیا کہ مرشد کے رخصت ہونے کے بعد خلیفہ ہی مرشد کی جگہ پر جب بیٹھے تو مرشد کے روپ کو ان پیارے پیارے بہن بھائیوں نے قبول کر لیا۔ یہ محبت سکھلائی ہے ہمیں خلافت نے، یہ محبت سکھلائی ہے ہمیں اس امانت نے، یہ محبت سکھلائی ہے تصوف نے کہ مرشد کا حکم اور خلیفہ کا حکم مرشد کی غیر موجودگی میں مرشد کا ہی حکم ہوا کرتا ہے۔ یہ اصول تصوف کا ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی نے جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت شیخ फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मनसबे खिलाफत संभालने के बाद एक पीर कामिल की हैसियत से अपने पीर भाइयों की रहनुमाई भी की। रिवायत है कि हजरत बाबा फरीद ने 3 दिन हजरत कुतुब के दौलत कदे पर गुजारे और 7 दिन तक मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज रहे। फिर अचानक एक ऐसा वाकया पेश आया कि आप दोबारा हांसी तशरीफ ले गए। जुमे का दिन था, हजरत बाबा फरीद घर से बाहर तशरीफ लाए तो सरहंगा नामी एक मजजूब दरवाजे पर खड़ा था। सरहंगा वो शख्स है जो हजरत बाबा फरीद से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता था। जिधर से आप गुजरते थे उस रास्ते की खाक उठाकर अपने सर पर और चेहरे पर मलता था और कहता था कि ये मेरे पीर और मुर्शिद के कदमों का गुबार है जो सरहंगा के लिए कहकशां से भी ज्यादा है। खुद हजरत बाबा फरीद भी सरहंगा का बहुत ख्याल रखते थे और हर तरह अपने दीवाने खादिम की नाजबरदारी करते थे। बाज़ मौरखी ने लिखा है कि सरहंगा हजरत बाबा फरीद का मुंह चढ़ा खादिम था। अगर हजरत बाबा फरीद किसी से नाराज हो जाते तो सरहंगा ही को आपकी खिदमत में भेजा जाता, यहां तक कि सरहंगा उस शख्स की सिफारिश करते और हजरत बाबा फरीद माफ फरमा देते। आज वही सरहंगा इस तरह दरवाजे पर खड़ा था कि उसके सर पर खाक थी और पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सरहंगा तुम? बाबा फरीद ने अपने इस दीवाने मोतकिद को देखते हुए हैरत से फरमाया, हाँ सरकार, ये मैं हूं, आपका गुलाम सरहंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और बाबा फरीद के पैरों पर सर रख कर रोने लगा, सरकार मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं यहीं आपके कदमों में तमाम हो जाऊं, अब मुझसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं, फिर तुम्हें ये शिकायत क्यों है? बाबा फरीद ने सरहंगा से पूछा। ये कुर्बत तो मुझे इत्तफाक से हासिल हो गई, सरहंगा मजजूब अर्ज करने लगा। हांसी में तो मुझ पर यह पाबंदियां नहीं थी, जब चाहता था खिदमत में हाजिर हो जाता था, मगर दिल्ली में किसी ने इजाजत नहीं दी कि आपकी कदम बोसी कर सकूं। हजरत बाबा फरीद ने सरहंगा को उठाया, फरमाने लगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे, ये फासले बहुत आर्जी हैं जो अनकरीब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हजरत बाबा फरीद ने नमाज जुमा अदा की और हांसी जाने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान क्या था? एक बर्क थी, एक चिंगारी थी जो अहले दिल की समातों पर गिरी। लोगों ने बहुत मिन्नत समाजत की कि हजरत इस शहर को वीरान करके हांसी तशरीफ न ले जाए, मगर बाबा फरीद अपने इरादे पर कायम रहे। आखिर में हजरत कुतुब के खास खास मुरीदों और खिदमतगारों ने अर्ज किया, हजरत शेख की मसनत को इस तरह खाली छोड़कर जाना मुनासिब नहीं है, जबकि हजरत शेख खुद ही फरमा गए हैं कि उनका मकाम आपका मकाम है। जवाब में हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, मेरे पीर मुर्शिद ने जो नेमत मुझे अता की है कि वो महदूद नहीं है, शहर में भी वही है, जंगल और बयाबान में भी वही नेमत है। ये कहकर आप सरहंगा मजजूब के साथ हांसी रवाना हो गए। इसके बाद हजरत बाबा फरीद वक्फे वक्फे से 1-2 दिन के लिए दिल्ली तशरीफ लाते, पीर मुर्शिद की कब्र मुबारक पर हाजिरी देते, सूफियों और दरवेशों से मुख्तसर मुलाकातें करते और फिर वापस हांसी चले जाते। बेशतर तस्करा नवीसों ने सरहंगा मजजूब की आमद के साथ साथ उसके जो फरियाद फुगा और दिल्ली छोड़ने का सबब करार दिया है, लेकिन ये कयास आराई है। अगर सरहंगा मजजूब हजरत बाबा फरीद की जुदाई के बायस बेकरार था तो दिल्ली में रहकर भी तो आपकी कुर्बत उसको मैसर आ सकती थी। अब रही सरहंगा की ये शिकायत कि दिल्ली में उसे लोगों ने हजरत बाबा फरीद तक पहुंचने नहीं दिया, तो उसकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए हजरत बाबा फरीद को बमुश्किल 1 हफ्ता गुजरा था। लोग दीदार की गर्ज से कतार दर कतार चले आ रहे थे। खिलकत का इस कदर हुजूम था कि किसी को किसी की खबर नहीं थी, इसीलिए सरहंगा शरफ बारियाबी नहीं पा सका। कुछ अहले नज़र ने इस तरफ भी इशारा किया कि जब बाबा फरीद ने सरहंगा की शिकायत को गैब की तंबीह समझा और आप की दूरबीन नज़रों ने यह अंदाजा कर लिया कि दिल्ली में रहकर अवाम से ताल्लुक भी कम हो जाएगा और दारुल हुकूमत का माहौल भी सिलसिले चिश्तिया की तबलीग और तरवीज में हाइल रहेगा, और आने वाले वक्त ने यह भी साबित कर दिया कि आपने सही सोचा था। सुल्तान अल्तमश की वफात के बाद एक तवील अरसे तक दिल्ली के हालात खराब रहे। अल्तमश जैसे नेक सीरत हुक्मरान का बेटा सुल्तान रुकनुद्दीन फेरोज शाह इंतहाई नाकारा साबित हुआ। ऐशकोशी उसकी फितरत थी, वो दिन और रात शराब के नशे में धुत रहता। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश के खजानों को तवायफों और मिरासियों पर लुटाता रहता। फिर एक दिन जो उसकी सफाक माँ थी तुर्कान शाह ने इख्तदार अपने हाथ में ले लिया। सुल्तान रुकनुद्दीन फेरोज शाह पाजेब की झनकार और शराब की बोतलों में कैद होकर रह गया और तुर्कान शाह अल्तमश की औलादों और बीवियों और नमक ख्वारों का कत्ल आम कर रही थी। दूसरी तरफ علماء اور صوفیاء کا مزاج بدل گیا تھا۔ سیاست کی ایسی ہوا چلی کہ حضرت شیخ بدر الدین غزنوی، قاضی منہاج سراج، مولانا نور ترک، شیخ الاسلام سید قطب الدین اور دوسرے سینکڑوں بزرگ اپنے مرکز سے ہٹ گئے۔ خانقاہوں اور مدرسوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کا رخ سیاست کی طرف ہو گیا۔ بابا فرید کو علماء اور صوفیہ کے کردار نے شدید مایوس کیا۔ نتیجتاً آپ نے ہانسی کو گوشہ عافیت سمجھا اور اسی شہر میں پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ غرق رہے۔ 15 رجب 634 ہجری کو حضرت بابا فرید نے خاتون بیگم کے ساتھ دوسرا نکاح کیا۔ دوسری شادی کے کچھ دن بعد حضرت بابا فرید سلطان الہند کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے اجمیر تشریف لے گئے اور آپ نے اعتکاف کیا۔ سندل مسجد کے عقب میں ایک زینہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خادم، جو سندل مسجد، میں اس کی طرف سے بات کرنا چاہوں گا، سندل مسجد کیوں کہتے ہیں؟ سندل مسجد، سندل ایک لکڑی ہے خوشبو والی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایسی مسجد تھی کہ جس میں خوشبو ہی خوشبو ہوتی تھی۔ اس کے پچھلے حصے میں ایک زینہ تھا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی طرف جاتا ہے، تو حضرت بابا فرید نے اسی جگہ اعتکاف یعنی چلہ کیا تھا۔ وہ کھڑکی اب بند کر دی گئی ہے۔ 6 محرم الحرام کو اس زینے کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور بے شمار لوگ اس متبرک مقام کی زیارت کرتے ہیں جہاں خاندان چشتیہ کا یہ عظیم فرزند چلہ کش ہوا تھا۔ دوسرے دن حضرت بابا فرید نے حضرت سلطان الہند کے روزہ مبارک پر ایک مخصوص نماز ادا کی تھی اور طویل سجدے اور طویل قیام اس مقام پر اس نماز میں کیے تھے۔ اس کے بعد آپ جب تک اجمیر میں تشریف رکھتے تھے بار بار یہی خیال آتا تھا، خدا جانے میرا کیا حشر ہو اور قیامت کے دن میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت بابا فرید کو اس اضطراب میں کئی دن گزر گئے کہ ایک رات جب آپ سوئے تو حضرت سلطان الہند کو خواب میں دیکھا۔ خواجہ خواجہ فرما رہے تھے، مولانا فرید، اتنے دکھی کیوں ہوتے ہو؟ اس نماز کے پڑھنے والوں کا شمار بخشے ہوئے انسانوں میں ہوتا ہے، انشاءاللہ تم بھی سر محشر رحمت باری سے محروم نہیں رہو گے۔ عزیزان گرامی، یہاں بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا تذکرہ کیا ہے، یہ نماز کیا تھی، کیسے ادا کی گئی۔ جو اس سلسلے سے محبت کرتے ہیں یا جو نماز ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک تحفہ ہے جو الحمدللہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں یہاں تذکرہ اس کا کروں۔ یہ نماز نماز رحمت ہے، الحمدللہ ایسی نماز ہے کہ جس کو آپ نماز کش بھی کہتے ہیں یا صلاۃ کش بھی کہتے ہیں یا صلاۃ الرحمہ یا صلاۃ الاستغفار بھی کہتے ہیں۔ نیت اس میں آپ کرتے ہیں نفل کی اور اس کے بعد آپ 4 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے پوری، پھر سجدہ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فتح پڑھی جاتی ہے، پھر سجدہ کیا جاتا ہے۔ پھر تیسری رکعت میں سورہ ممتحنہ پڑھی جاتی ہے، پھر سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ بعض روایات میں 2100 مرتبہ اور بعض روایات میں 5051 مرتبہ۔ اور جو سجدے ہوتے ہیں اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ سجدوں میں بھی اور رکوع میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم بعض روایات میں ہے 11000 مرتبہ اور بعض میں ہے 1100 مرتبہ۔ اور اسی طرح سے سبحان ربی العظیم بھی پڑھا جاتا ہے، تو سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم اسی ترتیب سے پڑھا جاتا ہے، دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کشف و کرامات کے مراحل آتے ہیں جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آئے۔ کوئی بھی سلسلہ چشتیہ سے منسلک شخص یا مرید اس کو کرتا ہے تو میری جانب سے بحث شیخ یہ اس سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نگاہ میں اولیاء کرام کے ایسے طریقے کو کہ جس میں اخلاص نیت، صاف نیت ہو، کوئی مرتبے کی طلب نہ ہو، کوئی اس میں کسی قسم کی اور طلب نہ ہو، بس اللہ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے یہ عبادت کی جائے. اور یہ عبادت اگر کسی ولی کے مزار کے پاس کھڑے ہو کر کی جائے، لیکن مزار کی قبر یعنی مزار مبارک کی طرف چہرہ نہ کیا جائے بلکہ کعبہ شریف کی طرف چہرہ کیا جائے اور اس کے بعد دعا مانگی جائے، تو یہ اعتکاف کی صورت ہوتی ہے یا چلے کی صورت ہوتی ہے. اور جب یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پڑھنے والے کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کشف و کرامات کے معاملات میں وہ اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اگر وہ 50 سال تک وظائف پڑھتا رہے تو وہ اس ایک نماز کے یا ایک وظیفے کے برابر وظیفہ نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. یہ آج اتنا بڑا تحفہ سرکار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمیں ملا ہے کہ جو عام کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہی نہیں. تو میں تذکرہ ہی کر رہا تھا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ مجد الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ملا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ انشاءاللہ تم بھی محشر کے دن رحمت باری تمہیں خوب ملے گی اور تم اس سے محروم نہیں رہو گے. اس خواب کے بعد حضرت بابا فرید کو اطمینان قلب حاصل ہوا، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت سلطان الہند کے مزار مبارک پر اعتکاف کرنے کے بعد حضرت بابا فرید روحانی دولت سے مالا مال ہو، اور پھر جب واپسی میں دہلی تشریف لائے تو کیف و جذب کا عالم ہی کچھ اور تھا. جس مسلمان پر نظر پڑ جاتی تھی اس کے دل سے دنیا داری کا غبار دھل جاتا تھا. یہ خاص اس نماز کی برکت ہے. اللہ اکبر. لوگوں کا خیال تھا کہ اجمیر سے واپسی کے بعد حضرت بابا فرید مستقل طور پر دہلی میں تشریف رکھیں گے، اس لیے مقامی عقیدت مندوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. پورے شہر میں ایک جشن کا سما تھا، مگر کوئی بھی اس راز سے واقف نہیں تھا کہ حضرت بابا فرید اچانک دہلی سے کیوں تشریف لائے ہیں. پیر و مرشد کے انتقال کے وقت حضرت بابا فرید ہانسی میں مقیم تھے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کی قبر کی سطح زمین کے برابر رکھی جائے. جب خدمتگاروں نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، میرا مزار سطح زمین کے برابر رکھنا کہ شاید کسی بزرگ کا قدم میرے سینے پر پڑ جائے اور میں برکت و سعادت حاصل کر سکوں. اللہ اکبر. کیا انکساری تھی کہ اگر کہیں قبر کو اونچا کر دیا تو کسی بزرگ کا پیر نہیں پڑے گا اس پر. تو یہ خواہش دیکھیں کہ اولیاء کرام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو اولیاء کرام سے برکت ملے. حضرت بابا فرید اجمیر سے تشریف لائے کہ پیر و مرشد کی قبر مبارک کو کوئی ایسا نمایاں نشان دے دیں جسے دیکھ کر آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکی آرام فرما ہے. حضرت بابا فرید بھی دوسرے مریدین کی طرح حکم شیخ سے مجبور تھے، اس لیے ذاتی طور پر قبر مبارک کی تعمیر نہیں کر سکتے تھے. پھر ایک امید پر پیر و مرشد کے قدموں میں پڑے رہتے تھے. جب تمام زائرین و عقیدت مند اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے یا تھک کر وہیں سو جاتے تو بابا فرید اپنے پیر و مرشد کے جو پاؤں تھے اس طرف بیٹھ کر رونے لگتے، سیدی اب مجھ سے مزار مبارک کی یہ بے نشانی نہیں دیکھی جاتی. جن لوگوں نے آپ کے قدموں کا غبار اپنے چہروں پر ملا ہو وہ بڑے نشان والے بن گئے، اور جو خود صاحب نشان تھا وہ اس طرح زیر خاک سو گیا کہ قبر کی حد کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. بس اب اس غلام پر نظر کرم فرمائیے، اجازت دیجیے کہ کم سے کم مرکت کی سطح کو زمین سے بلند کر دوں. یہ التجائے نیم شب اور گریہ وزاری کئی دن تک جاری رہی. آخر کار ایک رات حضرت بابا فرید سوئے تو آپ نے خواب میں حضرت قطب کو دیکھا. پیر و مرشد فرما رہے تھے، مولانا تمہاری ضدوں نے مجھے مجبور کر دیا، اب تم نہیں مانتے تو کل عصر و مغرب کے درمیان میری قبر پر مٹی ڈال کر اس کی سطح زمین سے کچھ بلند کر دو. حضرت بابا فرید کی آنکھ کھلی تو چہرے پر اطمینان اور خوشی کا رنگ تھا، جیسے دولت کونین میسر آ گئی ہو. صبح سے عصر تک کا وقت مشکل سے گزرا، پھر عصر کی نماز ادا کرتے ہی بابا فرید نے مٹی لا کر پیر و مرشد کی قبر پر ڈالنا شروع کر دی. تمام مرید اور خدمتگار حیران و پریشان تھے. سینکڑوں جانصاروں نے بیک زبان کہا، مخدوم یہ آپ کا کام نہیں، غلاموں کو حکم دے تو پہاڑوں کے سر تراش دے. نہیں، حضرت بابا فرید نے عجلت میں فرمایا، یہ میرا ہی کام ہے، مجھے باتوں میں نہ الجھاؤ، अगर वक्त गुजर गया तो सारी इल्तजाएं और दुआएं बेकार हो जाएंगी। हाजरीन इस गुफ्तगू का मफहूम नहीं समझ सके और हजरत बाबा फरीद अपने गिरदो पेश से बेनियाज मट्टी ला ला कर पीरो मुर्शिद की कब्र पर डालते रहे। शाम होने तक आपके कांधे जख्मी हो गए थे, पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था, फिर भी आपने इस काम में किसी की शिरकत गवारा नहीं की। इस काम से फारिग होने के बाद हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सोचा कि कल किसी वक्त मट्टी को हमवार कर देंगे, मगर उसी रात आपने पीरो मुर्शिद को ख्वाब में देखा। आप फरमा रहे थे, मौलाना हमने तुम्हारी खातिर ये निशान गवारा कर लिया, बस अब कब्र को इसी तरह छोड़ दो। हजरत बाबा फरीद ने हुक्म शेख के मुताबिक मिट्टी को नाहमवार रहने दिया और बाद में दीगर बुजुर्गाने चिश्त के मशवरे से कब्र मुबारक का एक पुख्ता साहिबान बना दिया गया ताकि बारिश से ये मिट्टी महफूज रह सके। 8 सदियां गुजरने के बावजूद भी मज़ार मुबारक न सिर्फ कच्चा बल्कि खुला हुआ है। ज़ायरीन देख सकते हैं कि बाबा फरीद ने जिस तरह कब्र मुबारक को नाहमवार छोड़कर रखा, आज भी वही सूरत हाल बरकरार है। बरसगीर पाको हिंद में यह सादगी किसी बुजुर्ग के मज़ार पर नजर नहीं आती। बाद में नवाब खुर्शीद जाह हैदराबादी ने कब्र के चारों तरफ संगे मरमर का जालीदार कटेरा तामीर करवाया था, जिसे 1947 के फसादात में शरपसंदों ने तोड़ दिया। और जब यह हलाकत और बर्बादी का तूफान थमा तो जदीद हिंदुस्तान के सियासी देवता महात्मा गांधी ने इजहार अकीदत के तौर पर इस जंगले को दोबारा तामीर करा दिया। एक पत्थर पर गांधी जी का नाम भी कंधा है कि उसने इस मज़ार की खिदमत की। हजरत बाबा फरीद ने 635 हिजरी में हासी से अजोदन तशरीफ ले जाने का इरादा किया और आप चुनाचे 635 में अजोदन पहुंच गए। अक्सर तस्करा नगारों का ख्याल है कि हासी में बहुत लोग आपके इर्द गिर्द रहने लगे, इसलिए बाबा फरीद तन्हाई चाहते थे और अजोदन से ज़्यादा तन्हाई कहाँ हो सकती है। बाद लोगों के नज़दीक हांसी और इसके करीबी इलाकों में रुश्द व हिदायत का काम मुकम्मल हो चुका था, यानी आपने अपनी तबलीग इस्लामी दीन को पहुंचा दिया था। इसलिए बाबा फरीद ने इस इलाके का इंतखाब किया जहां गुमराह लोग रहते थे, जहां अल्लाह को नहीं मानते थे, लोग रसूल को नहीं मानते थे, अंधेरे छाए हुए थे। चुनाचे आपने इस्लाम की रोशनी फैलाने के लिए अजोदन का इंतखाब किया। अजोदन रवाना होने से पहले बाबा फरीद ने अपने महबूब तरीन मुरीद शेख जमालुद्दीन हासवी को खिलाफत दी। जब हजरत बाबा फरीद ने हासी को खैरबाद कहा तो इस सफ़र में दो बीवियाँ नजीबुन्निसा और खातून बेगम, कमसिन बच्चे, हकीकी छोटे भाई हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल, भांजे हजरत अली अहमद साबिर कलियरी, सरहंगा मजजूब और चंद अकीदतमंद आपके हमराह थे। आरिफों का यह काफिला बज़ाहिर बड़ी बेसर सामानी के आलम में हासी से निकला था, मगर उनका सालार जमात साबरीन का सरदार था, इसीलिए हर मुसाफिर का दिल गनी था और आँख तमाम ज़ाहरी चीज़ों से बेनियाज अल्लाह की मोहब्बत में गर्क रहती थी। बरसगीर पाक व हिंद के बेशतर सूफिया में अजोदन के मुतालिक रिवायत मशहूर है कि जब बाबा फरीद ने उधर का रुख किया तो ये इलाका अहले हनूद से भरा हुआ था और हिंदुस्तान के नक्शे में कुफ्रिस्तान का दर्जा रखता था, यानी कोई भी मुसलमान या नहीं था, सब काफिर ही काफिर थे। इसीलिए बाबा फरीद ने तबलीग के गरज से अजोदन को अपना मरकज करार दिया। आज यही जगह पाकपटन के नाम से मशहूर है। 472 हिजरी से 635 हिजरी ये इलाका मुसलसल ताजदारन दहली के तसरफ में रहा। इस तरह तारीखी हवालों की रोशनी में यह कहना गलत है कि बाबा फरीद की हांसी से रवानगी के वक्त यह इलाका कुफ्रस्तान का दर्जा रखता था। हिंदुओं की अक्सरियत के बावजूद यहाँ मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अलगरज आरिफों का यह मुख्तसर सा काफिला जब अजोदन पहुंचा तो बाबा फरीद ने आबादी से दूर मगरिब की जानिब सायादार दरख्तों के नीचे क़याम फरमाया। यहाँ करीब ही एक वीरान सी मस्जिद थी जिसमें कभी कभी एक खुदा का नाम लेवा सजदे बंदगी अदा करने के लिए आ जाता। इस काफिले के सामान का हाल यह था कि हांसी से जिस कदर अशियाए खुर्दुनी यानी खाने पीने की चीज़ें लेकर चले थे, वह सब के सब अजोदन पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गई थी। अगर कुछ गजा बच गई तो उसे बच्चों के लिए महफूज कर दिया गया। काफिले के बाकी अफराद ने दरख्त के पत्तों को अपनी गजा बना लिया। कुछ फासले पर जंगली फल भी मौजूद थे, मगर सालार काफिला का हुक्म था कि जब हक के रास्ते में खैमाजन हो गए तो फिर ये इस्तराब कैसा और ज़रूरियात शिकम से मजबूर होकर ये कैसे जस्तजू। अल्लाह ताला मेरा सामान पैदा करेगा और खुदा पर जो भरोसा रखे उसे फिर किसी और चीज़ पर क्या तवक्कुल करना। गुजरने वाले उधर से गुजरते और ये देखकर हैरान रह जाते कि ये अजनबी कैसे अजीब लोग हैं, ना उनके यहाँ चूल्हों से कोई धुआं उठता है, ना वो भीख मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, ना उनके चेहरों पर कोई अफसरदगी या परेशानी है, ना उनकी आंखों में कोई भूख और तलब है। देखने वाले देखते हैं कि फकरा की ये जमात दुनिया की हर ज़रूरत से पाक बेनियाज होकर तिलावत कुरान करीम में मशगूल है और नमाज पढ़ती है, और फिर जो वक्त सजदे शुक्र अदा करने से बच जाता है उसमें अपने बोसीदा लिबासों को पैबंदों से सजाती है। आखिर ये गरा वक्त गुजर गया और खुला ने चंद अहले सरबत को इस तरफ मुतवज्जे किया। अजुद्दीन के साहिब हैसियत अफराद हज़रत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, अगर हमारी ये हकीर नज़र कबूल कर ली जाए तो हम इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझेंगे। आखिर दौलतमंद लोगों की बहुत सी मन्नत समाजत के बाद बाबा फरीद सिर्फ इतनी नज़र कबूल करने पर आमादा हो गए जो दरवेशों को जिंदा रख सके। अगरचे अल्लाह ने गैब से रिज के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन खुद हज़रत बाबा फरीद का यह हाल था कि उबली हुई तरकारियां इस्तेमाल करते थे जिनमें नमक तक नहीं होता था। इस वाक़े के बाद अजोदन के आम लोग भी हज़रत बाबा फरीद की मौजूदगी को महसूस करने लगे और उन्हें इस बात पर एतबार आ गया था कि ये खिरका पोश नहीं है जो दरवेशी के पर्दे में दुनिया कमाने की ख्वाहिश रखते हैं। नतीजा अजोदन के बाशिंदे आहिस्ता आहिस्ता मरकज चिश्तिया के गिर्द जमा होने लगे। अल्लाह अकबर, ये हज़रत बाबा फरीद के तसव्वुफ़ का सफ़र है जो माशाल्लाह जारी और सारी है। हम अगली नशिस्त में इंशाल्लाह मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से हमें औलिया किराम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।